أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد كله لله والصلاة على محمد رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله. واجبات و محرمات کے سلسلے میں دوسری نشست میں بھی آپ کی خدمت میں چند واجبات اعتقادی بیان ہوں گے جن میں تحقیق کرنا اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن صحیح عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اگر تحقیقی واقعیت کا انکشاف ہوا تو اسی کے مطابق عقیدہ رکھنا اور ایمان رکھنا واجب ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام ادیان الہی اور تمام کتب آسمانی خدا کی جانب سے خدا کے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچی ہیں. خدا کی طرف سے خدا کے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچی ہیں. ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ائمہ اطہار علیہم السلام اور اصحاب کے بارے میں غلو کرنا عقلاً اور شرعاً قبیح ہے اور حرام ہے. جائز نہیں ہے کہ ہم پیغمبر کے بارے میں، اماموں کے بارے میں یا اصحاب کے بارے میں غلو کریں. غلو کیا ہے کہ جو حرام ہے؟ غلو یعنی عقیدے میں انہیں ان کے حد واقعی سے زیادہ بڑھائیں. مثال کے طور پر کس طرح حد واقعی سے بڑھا دیں؟ مثال کے طور پر خدا کے وجود کا انکار کریں اور انہیں خدا مانیں، یہ غلو ہے اور حرام. یا خدا کے ساتھ ساتھ انہیں بھی مستقل خدا مانیں کہ وہ بھی خدا یہ بھی خدا، انہیں اٹھا لیں خدا کے برابر، غلو ہے اور حرام. یا انہیں خدا میں شریک جانیں کہ یہ ہستیاں خدا میں شریک ہیں. جس طرح مسیحی عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح شامل ہے خدا میں، یہ بھی غلو ہے اور حرام. یا ان کے لیے اوصاف الہی کا قائل ہو جائیں، غلو اور حرام ہے. انہیں رازق و مالک و خالق مانیں، یہ کہیں کہ علی خالق کر سکتے ہیں، علی رازق ہیں. اگر صفات الہی میں شریک قرار دیں تب بھی غلو ہے اور حرام. انہیں زمین و آسمان و حیوانات کے خالق جانیں، غلو ہے. یا تمام زندوں کا رازق مانیں، غلو ہے. جانداروں کو زندگی اور موت دینے والے مانیں، یہ بھی غلو اور حرام ہے. اکثر اوقات غلو موجب کفر بنتا ہے، غلو کرنے سے انسان کافر بن جاتا ہے. انسان احتیاط کریں ائمہ کے سلسلے میں، نہ ان کی شان کو گھٹا دیں نہ ان کی شان کو اس طرح بڑھا دیں کہ حد سے نکل جائے اور غلو ہو جائے اور انسان میں پھر کفر پیدا ہو جائے. ہمارا عقیدہ ہے قرآن کے سلسلے میں کہ یہ قرآن جو آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے اس میں تحریف نہیں ہوئی، کمی بیشی نہیں ہوئی. یعنی یہ کلام خدا، یہ کلام موجود جو قرآن کی شکل موجود ہے، یہ کلام موجود ٹھیک وہی کلام ہے جسے فرشتہ وحی نے قلب پیغمبر پہ خدا کی طرف سے نازل کیا تھا، وہی کلام ہے. اور حضور نے لوگوں کو بتایا تھا، وہی کلام ہے، کاتبان وحی نے اور لکھنے والوں نے لکھا تھا، یہ وہی قرآن اور وہی کلام ہے، اور ان لکھنے والوں کے ذریعے اور کاتبان وحی کے ذریعے لوگوں تک پہنچا وہ کلام، وہی کلام ہے، بغیر کسی تحریف کے، کمی بیشی کے، ہاتھوں ہاتھ اسلامی معاشرے میں پہنچا ہے. یہ وہی مصحف نور ہے، یہ وہی صحیفہ نور ہے جو پیغمبر اسلام کے نورانی قلب پہ منقش ہوا. وہی کلام ہے، وہی کلام نور، وہ کلام نور جو منقش ہوا قلب نورانی پیغمبر پہ، وہ نقش اقدس وہی ہے جو لوح محفوظ میں مکتوب ہے. اس میں بھی تحریف نہیں ہوئی، جو لوح محفوظ میں مکتوب تھا، لکھا تھا، وہی قلب نورانی پیغمبر پہ منقش ہوا، اور وہ مکتوب انور جو لوح محفوظ میں مکتوب تھا، جو لوح محفوظ میں کتاب کی شکل میں، مکتوب کی شکل میں ہے، وہی جو علم ازلی خدا میں محقق ہے اور موجود ہے، جو کچھ علم الہی میں محقق و موجود ہے وہی لوح محفوظ میں مکتوب ہے، جو لوح محفوظ میں مکتوب ہے وہی قلب پیغمبر پہ منقش ہوا، جو قلب پیغمبر پہ منقش ہوا وہی زبان پیغمبر سے جاری ہوا، جو زبان پیغمبر سے جاری ہوا کاتبان وحی نے وہی لکھا، اور وہی چیز آج ہاتھوں ہاتھ اسلامی معاشرے میں موجود ہیں بنام قرآن. اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی، یہ بھی ہمارا اس قرآن کے بارے میں عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید حجت ہے، یعنی ہر دینی اصلی یا فرعی حکم یا ہر وہ علم و حکمت کی صریح قرآن یا ظاہر قرآن جس پہ دلالت کرتا ہو، مقررہ شرائط کے ساتھ ان کا ماننا لازم اور رد کرنا حرام ہے. اسے کہتے ہیں قرآن حجت ہے. ظاہر قرآن نے یا صریح قرآن نے جس مطلب پہ دلالت کیا اس کا ماننا واجب اور رد کرنا حرام ہے. لہذا ہم کہتے ہیں قرآن، ظاہر قرآن حجت ہے، صریح قرآن حجت ہے، اور قرآن حجت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے بارہویں امام، امام ابن الحسن مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام حسن العسکری کی امامت کے زمانے میں ان کے صلب مطہر سے پیدا ہوئے. ہمارا یہ عقیدہ ہے بارہویں امام صلب امام حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے، خود امام حسن کی، حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور ان کی شہادت سے پہلے، گیارہویں امام کی شہادت سے پہلے خدا کی طرف سے پیغمبر اسلام کے دستور کے مطابق تمام مکلفان روئے زمین کی امامت و رہبری و حاکمیت پہ منصوب ہو گئے ہیں. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، ایسا نہیں کہ بعد میں فائز ہوئے ہوں، ان کی زندگی میں پیغمبر اسلام کی دستور کے مطابق خدا کی طرف سے منصب امامت پہ فائز ہوئے ہیں. اس زمانے سے آج تک آپ، یعنی بارہویں امام، امام حسن عسکر، امام ابن الحسن، امام مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ، یعنی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت سے لے کر آج تک مقام امامت و ولایت کے ساتھ پردہ غیب میں ہیں، غائب ہیں، اور انسانی معاشرے کے غیبی امور کے متکفل ہیں، کفالت کرنے والے ہیں، اگرچہ پردہ غیب میں ہیں لیکن امور مسلمین کی کفالت کرتے ہیں، دنیا کو اپنی جگہ قائم و دائم رکھنے والی ہستی ہیں۔ ان کی وجہ سے خدا نے دنیا کو اپنی جگہ قائم رکھا ہے، ان کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، ان کی وجہ سے امور مسلمین میں پیش رفت ہوتی ہے، انتظام ہوتا ہے۔ اور جب خدا کی مشیت ہوگی تو پردہ غیب سے یہ امام ظہور فرمائے گا، اور ظلم و ستم سے بری دنیا کو ایک مدینہ فاضلہ میں تبدیل فرمائیں گے، عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جہاں زندگی کے ہر شعبے میں عدالت نظر آئے گی، انصاف نظر آئے گا، ظلم و ستم سے بری دنیا کا خاتمہ ہوگا، عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام الہی تعلیمات کی وجہ سے، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، ان میں ان کے بارے میں کم از کم ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، کسی حد تک اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام الہی تعلیمات کی وجہ سے دینی احکام اور دین کے اصول و فروع سے واقف تھے، جانتے تھے۔ اسی طرح تمام قرآنی اسرار و علوم و معارف سے آگاہ تھے، قرآن میں جتنے علوم ہیں، جتنے معارف ہیں، جتنے اسرار ہیں، پیغمبر تعلیمات خدا کی وجہ سے، تعلیمات الہی کی وجہ سے آگاہ تھے۔ تمام گزشتہ انبیاء پہ نازل ہونے والی آسمانی کتابوں سے بھی آگاہ تھے، ہمارا پیغمبر آگاہ تھے ان تمام آسمانی کتابوں کو، جانتے تھے۔ آپ کی نبوت کے زمانے میں انسانی معاشرے میں جو بھی علم و ہنر تھے، آپ کے زمانے میں جو بھی علم و ہنر تھے انسانی معاشرے میں، اور پیغمبر اسلام سے سوال ہو سکتا تھا، جس علم کے بارے، جس ہنر کے بارے میں سوال ہو سکتا تھا، ان سب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے، علم رکھتے تھے۔ اسی طرح تمام علوم الہی اور اسرار غیبی سے آگاہ تھے، جن کے حدود ہماری فکر و تصور سے خارج ہیں، ان علوم سے بھی آگاہ تھے جن کے حدود سے ہم واقف نہیں ہیں، کہ کس حد تک آگاہ تھے۔ ہمارا یہی عقیدہ پیغمبر اسلام کے علم کے بارے میں، آگاہی کے بارے میں، یہی عقیدہ پیغمبر اسلام کے 12 خلیفوں اور 12 جانشین کے بارے میں ہم رکھتے ہیں، کہ وہ بھی اپنے زمانے کے تمام علم و ہنر سے تعلیمات الہی کی وجہ سے آگاہ تھے، آشنا تھے، جانتے تھے، جن کے بارے میں ان سے سوال ہو سکتا تھا یہ جانتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کبھی کسی امام نے کسی بھی وقت کسی بھی مسئلے میں کسی بھی شخص سے نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں آتا، کسی امام نہیں فرمایا، کیونکہ آگاہ ہوتے ہیں، جس طرح پیغمبر اسلام آگاہ ہوتے ہیں، ہمارے ائمہ بھی پیغمبر اسلام کی طرح گزشتہ تمام انبیاء کے بعد جتنی کتابیں نازل ہوئی خدا کی طرف سب سے آگاہ ہیں، سب سے آشنا ہیں۔ یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم پیغمبر کی سنت کا عقیدہ رکھتے ہیں، سنت پیغمبر، اور نہ صرف سنت کا عقیدہ بلکہ سنت کی حجیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، کہ سنت حجت ہے۔ سنت سے مراد کیا ہے؟ سنت سے مراد قرآن کے علاوہ جتنی آیتیں پیغمبر اسلام بیان کی قرآن بیان کی ان کے علاوہ وہ کلمات ہیں پیغمبر اسلام کے جو احکام دین اور معارف الہی کے عنوان سے آپ نے بیان فرمائے ہیں، وہ سب سنت ہیں اور حجت ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام سنت رسول کے بیان کرنے والے ہیں. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، جو کچھ سنت رسول ہیں ائمہ بیان کرنے والے ہیں. سنت رسول جو کچھ بھی ہے بتمامہا و کمالہا تماماً و کمالاً پیغمبر اسلام سے ان کے اوصیاء کے ہاتھوں میں پہنچی ہے. ہمارا عقیدہ ہے تمام سنت رسول من و عن اول سے آخر سب کے سب بغیر کسی اشتباہ کے بغیر کسی کمی بیشی کے ائمہ کے ہاتھوں میں منتقل ہوئی ہیں، ائمہ کے پاس موجود ہیں. وہ جانتے ہیں کہ پیغمبر کیا کر چکے، کیا کہہ چکے، کیا بتا چکے، آگاہ ہیں وہ سنت رسول. اور ان سے ائمہ اطہار سے جو سنت جو بھی سنت رسول کے عنوان سے دوسروں تک پہنچی ہے، ائمہ کی زبانی سنت رسول کے عنوان سے جو چیزیں لوگوں تک پہنچی ہیں، وہ ہر چیز جو ائمہ سے صادر ہو سنت رسول کے عنوان سے، ہر قسم کی غلطیوں سے، ہر قسم کے شبہات سے اور ہر قسم کی تحریفات سے محفوظ ہیں. ان میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی، کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں ہے جو کچھ ائمہ بیان کرتے ہیں سنت رسول کے عنوان سے. ہم جنات اور شیاطین کے وجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ جنات بھی موجود ہیں، شیاطین بھی موجود ہیں. اب نہیں معلوم کہ شیاطین اور جنات ایک ہی جنس کے ہیں یا مختلف جنس کے، فرق نہیں پڑتا. ہم ان کے وجود کے معتقد ہیں، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، دونوں موجودات موجود ہیں. فرشتوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں، ایک عقیدہ. سب کے سب تمام فرشتے معصوم ہیں، دوسرا عقیدہ کہ فرشتے غلطی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، معصوم ہیں، احکام الہی اطاعت الہی میں سرپیچی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے. تیسری چیز فرشتوں کے بارے میں، سراسر ہستی میں، کل کائنات میں ارادہ الہی کے تحت فرشتوں کا تصرف ہے. فرشتے کام کرتے ہیں ارادہ الہی کے مطابق، کام کرتے ہیں کائنات میں، کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، لیکن ارادہ و مشیت الہی کے مطابق چلاتے ہیں. چوتھی چیز، قرآن میں ان کے تسلط، فرشتوں کے تسلط اور مأموریت اور تصرفات کا ذکر موجود ہیں. بارش برساتے ہیں، جانیں نکال لیتے ہیں، مختلف وظائف ہیں، لکھنے والے ہیں، مومنین کی مدد کرنے والے ہیں. فرشتوں کی مأموریت قرآن میں موجود ہیں، تو مختلف مأموریتیں ہیں، مختلف امور سر انجام دیتے ہیں فرشتے بإذن خدا و ارادہ الہی. پانچویں چیز، فرشتوں کا انکار، مخصوصاً ان فرشتوں کا انکار جن کا ذکر قرآن میں موجود ہیں، موجب کفر ہیں. جبریل کا انکار کریں، میکائیل کا انکار کریں، اسرائیل کا انکار کریں، فرشتوں کا انکار کرنا، مخصوصاً ان فرشتوں کا انکار جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہیں، موجب کفر ہیں، وہ انسان کافر بن جاتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے قیامت کے دن خداوند دو مدرکوں کے مطابق انسانوں سے ان کے اعمال اور ان کے کردار کے بارے میں سوال فرمائے گا. دو مدرکوں کے مطابق یعنی قرآن کے مطابق, سنت کے مطابق ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن. یہ دو مدرک ہیں, یعنی قرآن و سنت کو خداوند معیار بنائے گا اور ہم سے پوچھے گا ہمارے کردار کے بارے میں, ہماری عبادات کے بارے میں, ہمارے باقی اعمال کے سوال کرے گا. اور انسان کو بھی لازمی ہوگا کہ وہ اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے, قیامت کے دن انسان بھی دعویٰ کرتا ہے, اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے یا خود کو غلطیوں سے پاک ثابت کرنے کے لیے انہی دو مدرکوں سے استفادہ کرے گا. انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت سے بیان کریں یہ کام میں نے اس لیے کیا, یہ کام میں نے اس لیے کیا, یہ عمل اس وجہ سے, یہ عمل اس وجہ سے. تو انسان کو بھی قرآن و سنت کے مطابق قرآن قیامت کے دن جواب دینا ہو, سوال بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوگا قیامت کے دن انسانوں سے. یہ قیامت کے سوال و جواب کے بارے میں. ہمارا عقیدہ جہان ہستی کے حادث ہونے کے بارے میں, کہ جہان ہستی یہ کائنات حادث ہے, قدیم نہیں حادث ہے, یعنی بعد میں یہ کائنات بنی ہے, کبھی کسی زمانے میں کائنات نہ تھی, بعد میں وجود میں آئی. کسی زمانے میں جہان ہستی کا وجود نہ تھا, پھر اس کے بعد کسی خاص زمانے میں یہ کائنات وجود میں آئی. یعنی خداوند دانا و توانا نے تمام موجودات عالم کو اپنی مشیت و ارادے سے عدم و نیستی مطلق سے عالم وجود میں لایا اور انہیں ہستی بخشی, انہیں ہست بنا دیا. یہ سب نیست تھے, نہ تھے, کچھ بھی نہ تھے, خدا تھا. عدم, عدم سے وجود میں لایا خدا نے. یعنی جہان ہستی کل کائنات نیست تو ہیچ تھی, یہ چیزیں کچھ بھی نہ تھی. پھر خدا نے اپنی مشیت سے, اپنے ارادے سے انہیں ہست بنا دیا, یعنی انہیں وجود بخشا, موجود کیا انہیں. نہ تھے پیدا ہوئے, یہ معنی ہے حدوث کا. تو کائنات حادث ہے, تمام موجودات حادث ہیں, قدیم خدا ہے. پھر بس ذات اقدس الہ واجب الوجود ازلی ہے, واجب الوجود ازلی. ما سوى اللہ تمام ممکن الوجود اور حادث ہیں. خدا کا وجود واجب ہے, مطلب یہ ہے کہ ضروری ہے. جب ضرورت ہے تو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. کیوں ہمیشہ سے ہے؟ چونکہ ضرورت ہے, وجود ضروری ہے. خدا کا وجود ضروری وجود, واجب الوجود ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی زمانے میں خدا کا وجود نہ رہا ہو, پھر کسی زمانے میں خدا موجود ہوا ہو, ایسا نہیں ہے. نہ کسی زمانے میں ایسا ہوگا کہ خدا موجود نہ رہے. تو واجب الوجود ازلی ہے خداوند. باقی تمام ممکن الوجود حادث ہیں, بعد میں پیدا ہونے والے ہیں. یعنی کبھی صرف خدا تھا, یہ چیزیں نہ تھی, پھر کسی زمانے میں چیزیں پیدا ہوئی, تو یہ چیزیں حادث ہیں. واجب الوجود ازلی الوجود صرف خدا ہے. یہی مطلب ہے جہان ہستی کے حدوث زمانی ہونے کا, کسی خاص زمانے میں یہ کائنات پیدا ہوئی ہیں، یہ بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں. ہم افعال انسان کے بارے میں، یہ حساس مسئلہ ہے، افعال انسان کے بارے میں الامر بین الامرین کے معتقد ہیں، ہم عقیدہ رکھتے ہیں. یعنی جو بھی عمل انسان سے سرزد ہوتا ہے، جو بھی کام، جو بھی فعل انسان انجام دیتا ہے، اس میں خود انسان کا عمل بھی دخل ہے اور خدا کا عمل بھی دخل ہے. انسان کی طرف سے ارادہ اور حرکت ہے، خدا کی طرف سے مقدمات عمل میں مدد ہے. مقدمات وسائل خداوند فراہم کرتا ہے، انسان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. ارادہ انسان کا ہے اور حرکت انسان کی، انسان ارادہ کرتا ہے پھر حرکت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، خدا کے وسائل کو استعمال کرتا ہے، یا اچھا یا برا کام انجام دے دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے افعال میں مستقل ہو، بغیر خدا کی کسی تائید کے انسان انجام دے سکے. اسے تفویض کہتے ہیں کہ خدا نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر انسان کو ارادہ و اختیار دے کر آزاد کر دیا، پھر خود کو الگ کر دیا. اب انسان جو کچھ کرتا ہے خدا سے اصلا مربوط نہیں ہے، اصلا اس میں خدا کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے، ہمارے نزدیک ہم عقیدہ تفویض کو نہیں مانتے کہ خدا نے سارے تمام اختیارات انسانوں کو دیا ہو، یا اپنے چند فرشتوں کو دیا ہو، یا اپنے چند نبیوں کو، چند اوصیاء کو دیا ہو. ایسا نہیں ہے، خدا نے اپنا ارادہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اپنی مشیت اپنے پاس ہے، اپنا ارادہ اپنے پاس ہے، اور انہیں اعمال بھی کرتا ہے خداون انہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان مستقل ہو، ایسا نہیں ہے. یعنی انسان کے افعال و اعمال میں اس کے ارادے کا، خدا کے ارادے کا کوئی عمل دخل ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے. نہ صرف نہ یہ کہ انسان کے تمام اعمال اسی سے مربوط ہیں، خدا سے مربوط ہیں، انسان سے اصلا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انسان صرف آلہ کار ہے. خداوند کراتا ہے اس سے سب کچھ، جس طرح ایک مستری کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہے. اگر ہتھوڑی کسی کے سر پہ مارے تو ہتھوڑی کو سزا نہیں ملے گی، مستری کو سے اس عمل کو منسوب کریں گے کہ اس نے مارا، ہتھوڑی تو آلہ کار ہے وہ. اسی طرح سے اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ انسان اپنے اعمال میں مختار تام، اختیار تام رکھتا ہے، نہ تمام اعمال میں خدا کو اختیار تام، انسان کو کچھ بھی اختیار حاصل نہیں، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، انسان سے کراتا ہے خداوند، یہ عقیدہ جبر ہے. انسان مجبور محض ہو، سب کچھ منسوب ہو خدا سے، زنا کرائے خدا کرائے، نماز پڑھائے خدا پڑھائے، اسے عقیدہ جبر کہتے ہیں. یہ عقیدہ بھی ہمارے مکتب تشیع میں درست نہیں ہے. ہمارے نزدیک نہ عقیدہ تفویض درست ہے، نہ عقیدہ جبر، نہ انسان اختیار تام رکھتا ہے، نہ انسان مجبور محض ہے، دونوں نہیں ہیں. یعنی انسان کے افعال و کردار کی حیثیت اس طرح سے نہیں ہے جس طرح پردے پہ بنی ہوئی تصویر یا کسی جھنڈے پہ بنی ہوئی تصویر، کہ ہوا آئے تو جھنڈے کو حرکت دیں تصویر ہلنے لگے، تصویر مجبور ہے، ہلنے پہ مجبور ہے، اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. انسان کے اعمال میں بھی اگر خدا کی طرف سے جبر ہو تو اسی تصویر کی مانن ہے، کہ انسان کا نہ کوئی ارادہ ہے نہ کوئی اختیار. ایسا نہیں ہے کہ ہوا اسے حرکت دے دیتی ہے، اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی تصویر کی، پردے پہ یا جھنڈے پہ، تصویر اپنی حرکت میں ہوا کی وجہ سے مجبور ہے. اگر ہم عقیدہ جبر کے قائل ہو جائیں تو معنی یہ ہے کہ ہم خدا کے ارادے کی وجہ سے مجبور ہیں، ہم کام کرتے ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ہمارے نزدیک عقیدہ جبر بھی صحیح نہیں ہے، عقیدہ تفویض بھی درست نہیں ہے. بس انسان کے اختیاری افعال میں خدا کی طرف سے مقدمات عمل فراہم ہے، انسان کی طرف سے اس کا ارادہ و عمل ہے، خدا کی طرف سے فراہم ہے، طاقت ہے، وجود ہے، فکر ہے، سوچ ہیں، سردی گرمی کے ماحول میں آپ کے لیے انتظامات ہیں، خدا کی طرف سے باقی تمام وسائل فراہم ہیں، اور ابھی انسان کی مرضی ہے، انسان کے ہاتھ میں ہے چاقو، خدا نے چاقو بھی فراہم کی، انسان کو طاقت بھی دی، ارادہ بھی دیا، عقل بھی دی، چاقو کو کاٹنے کی اجازت بھی ہے، سب کچھ ہے، اب انسان کے ہاتھ میں دیا، اب انسان کی مرضی ہے، چاہیں تو پیاز کاٹیں، چاہے تو کسی انسان کا گلا کاٹیں۔ خداوند وسائل فراہم کر کے انسان کو آزادی دے دیتا ہے، اور انسان کو انسان مجبور ہے اپنے اختیار کو اپنانے میں، مختار ہونے میں مجبور ہے، نہیں ہو سکتا کہ انسان مجبور ہو، انسان مختار ہے، مختار رہنے میں، صاحب اختیار ہونا انسان کی مجبوری ہے، خدا نے اسے صاحب اختیار بنایا ہے، اب نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے اختیار کو ختم کرے کہ نہیں خدا یا جو کچھ کرانا ہے تو کرا لے، میرا ارادے کو بھی اٹھا لے، میرے اختیار کو اٹھا، ایسا نہیں ہو سکتا، خدا نے کہا ایسا نہیں ہوگا، وسائل فراہم کر دیتا ہوں، تمام مقدمات فراہم کر دیتا ہوں، ارادہ و عمل تمہارا ہے، چاہے تو مثبت چاہے تو منفی، کہتے اس کو نہیں اٹھاؤں گا میں، یہ تمہاری مجبوری ہے میری طرف سے کہ اختیار کریں ایک طرف کو، مثبت یا منفی۔ لہذا اب انسان کی مرضی کہ خدا کی عطا کردہ سہولیات سے، وسائل سے منفی عمل انجام دیں یا مثبت عمل انجام دیں۔ اگر انسان نے مثبت عمل انجام دی، حلال کام انجام دیا، استفادہ کیا، تو خدا راضی ہوگا، خوشنود ہوگا۔ اگر انسان نے خدا کے وسائل کو استعمال کیا اور منفی عمل انجام دیا، منفی عمل کے لیے استفادہ کیا، تو خدا اسے ناراض ہوگا۔ خدا نے ہمیں حلال کا حکم دیا، اچھائیوں کا حکم دیا، اور حرام امور سے، منفی امور سے منع فرمایا ہے۔ کار حلال پہ انسان کو خدا کی طرف اچھی جزا ملتی ہے، اور کار حرام کو کی وجہ سے، کار حرام انجام دینے پہ انسان کو خدا کی طرف سے کیفر اور سزا ملتی ہے، لیکن ارادہ و عمل انسان کا ہے۔ پس اہل تشیع نہ تفویض کے قائل ہیں نہ جبر کے قائل ہیں، بلکہ تفویض و جبر کے مابین ایک راستہ ہے، باریک ترین راستہ، مشکل ترین راستہ، جسے الامر بین الامرین کہتے ہیں، اس کے قائل ہیں۔ نہ انسان اختیار تام رکھتا ہے، نہ انسان مجبور محض ہیں، دونوں نہیں ہیں، انسان کے اعمال افعال میں نہ انسان مجبور محض ہیں نہ ہی اختیار تام، بلکہ فعل سرزد ہوتا ہے بندے کی مشیت سے، فعل سرزد ہوتا ہے بندے کی مشیت سے، مگر بندے کی مشیت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اللہ کی طرف سے مشیت نہ ہو۔ خدا کی مشیت و ارادے کے بعد انسان کا ارادہ و مشیت ہے، خدا کے ارادے کے تحت انسان صاحب اختیار ہے۔ یہ عقیدہ الامر بین الامرین کے بارے میں، افعال انسانی کے بارے میں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام ادیان الہی، تمام کتب آسمانی خدا کی جانب سے، خدا کی طرف سے اپنے نبیوں تک پہنچی ہیں، اور نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ غلو کرنا حرام ہے، ائمہ کے بارے میں، پیغمبر خدا کے بارے میں، یا اصحاب کے بارے میں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو قرآن مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، یہ وہی کلام الہی، یہ وہی علم الہی ہے، جہاں سے لوح محفوظ پہ منتقل ہوا، جہاں لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پہ نقش ہوا، قلب پیغمبر سے زبان پیغمبر پہ جاری ہوا، زبان پیغمبر سے کاتبان وحی نے لکھا اور ہاتھوں ہاتھ مسلمانوں تک پہنچا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید حجت ہیں، قرآن مجید کا ظاہر حجت ہے، صریح ہے، قرآن بھی حجت ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ بارہویں امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسن العسکری کی امامت کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور انہیں کے زمانے میں خدا کے حکم سے دستور پیغمبر کے مطابق منصب امامت فائز ہوئے پردہ غیب میں تشریف رکھتے ہیں, جب خدا کی مشیت ہوگی تو آپ ظہور فرمائیں گے. ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام معصوم ہوتے ہیں, تمام ان علوم سے آگاہ ہیں جن کی اس زمانے میں ضرورت تھی, اور پیغمبر اسلام سوال ہر روز ہنر سے آگاہ تھے, ہر روز علم سے آگاہ تھے. ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآنی علوم و اسرار سے پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار آگاہ ہیں. سنت پیغمبر کا بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں, سنت بھی تمامیہا و کمالیہا ائمہ اطہار کے پاس منتقل ہوئے ہیں. جو کچھ ائمہ اطہار بیان فرماتے ہیں سنت رسول کے عنوان سے, وہ سب کے سب غلطیوں سے پاک ہیں, مبرہ ہیں, محفوظ ہیں اور حجت ہیں. ہم جنات کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں, شیاطین کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں, فرشتوں کے بارے میں بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں, فرشتے موجود ہیں اور معصوم ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن خداوند قرآن و سنت کو معیار بنا کر سوال کرے گا, اور اسی کے مطابق ہمیں جواب دینا ہوگا. ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات پہلے نہ تھی, اس کے بعد وجود میں آئی, یہ حادثے زمانی ہیں. خداوند واجب الوجود ہے, باقی ما سوا اللہ جو کچھ بھی ہیں ممکن الوجود ہیں اور حادث ہیں. افعال انسانی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ انسان کے افعال میں ارادہ و حرکت و عمل انسان کا ہوتا ہے, اور وسائل خدا کی طرف سے فراہم ہوتے ہیں. ہم الامر بین الامرین کے قائل ہیں. یہ کچھ وہ مسائل اعتقادی ہیں جن کے بارے میں اگر تحقیق نہ کریں کوئی حرج نہیں ہے, صرف عقیدہ رکھیں, ایمان رکھیں. اگر تحقیق کریں, واقعیت سامنے آ جائیں, اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. کچھ ضروری مسائل ہیں, کوشش کریں کہ ہم بھی ان مسائل کے سلسلے میں تحقیق کریں, کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں تحقیق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, واقعیت کو کشف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, پھر اس کے مطابق ایمان رکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.